أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. آمنت بالله، صدق الله العظيم. کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم منہ پھیر لوگے تو ہمارے رسول کے ذمے صرف واضح طریقے سے پہنچا دینا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور مؤمنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم منہ پھیر لوگے تو ہمارے رسول کے ذمے صرف واضح طریقے سے پہنچا دینا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ ہی پر مؤمنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. یہ ان تین آیات مبارکہ کا ترجمہ جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 11, 12 اور 13، 11 سے 13 تک کی تین آیات ہیں. اور ہر آیت جو ہے اس میں ایک ایک بڑا اہم مسئلہ ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رضا کے مطابق صحیح طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے. ومن یؤمن باللہ یهد قلبہ، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے شروع میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو بھی مصیبت انسان کو پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں پہنچ سکتی. یہ دنیا ہے، یہ دار المصائب ہے، مصائب کا گھر ہے. ایک مرتبہ میں اپنے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ کی خدمت میں انڈیا حاضر ہوا, خانقاہ میں جلال آباد میں. تو میں اس زمانے میں لاہور میں تھا اور 40 سال میری عمر ہو گئی تھی, لاہور ہی میں میری زندگی گزری, جامعہ شرفیہ میں پڑھاتا تھا. تو اس وقت میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کرنا تھا کہ میں کراچی جاؤں یا نہ جاؤں. کراچی آنے کا مشورہ کرنا میں چاہتا تھا, تو میں حضرت کے پاس گیا انڈیا. لمبا قصہ ہے. تو اس کے جو حضرت نے جب جواب دیا تو شروع میں یہ بات ارشاد فرمائی جو ہماری اس آیت سے متعلق ہے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو, ایسی جگہ کہ جہاں خیر ہی خیر ہو وہ صرف ایک ہی جگہ ہے اور وہ ہے جنت. ایسی جگہ جہاں خیر ہی خیر ہو وہ صرف ایک جگہ ہے اور وہ ہے جنت, اور ایسی جگہ جہاں شر ہی شر ہو وہ صرف ایک ہی جگہ ہے اور وہ ہے جہنم. اور پھر فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ خیر اور شر کا مجموعہ ہے. یہ دنیا جو ہے یہ خیر اور شر کا مجموعہ ہے. تو یہ بات حضرت نے ارشاد فرمائی, اور احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے, بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک فرما دیا گیا کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو یہ دنیا ہے, یہ جنت نہیں ہے. اگر ہم شروع میں یہ سوچ لیں, اور اگر آپ یہ سوچ لیں گے تو آپ کو بڑا سکون ملے گا. یہ بات اگر ایک مرتبہ ہم سوچ لیں کہ یہ دنیا ہے, جنت نہیں ہے. جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں ہر کام آپ کی خواہش, آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں بلا حساب و کتاب وہاں پہنچا دے. لیکن یہ دنیا چونکہ جنت نہیں ہے, اس لیے یہاں ہر کام ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. کچھ کام ہماری مرضی کے مطابق ہوں گے, کچھ کام ہماری مرضی کے خلاف ہوں گے. آپ یہ چاہیں کہ بیوی جو ہے وہ بھی آپ کی مرضی کے مطابق چلے, والدین بھی آپ کی مرضی کے مطابق چلیں, بہن بھائی بھی آپ کی مرضی کے مطابق چلیں, اور جناب جتنے رشتہ دار ہیں وہ بھی آپ ہی کی مرضی کے مطابق چلیں, اور جتنے پڑوسی ہیں وہ بھی اپنا چلنا پھرنا آپ ہی کی مرضی کے مطابق رکھیں. تو یہ تو پاگلوں والی بات ہے. آخر آپ ایک انسان ہیں, دوسرے بھی تو انسان ہیں. باپ اگر یہ چاہے کہ سارا کام میری مرضی کے مطابق ہو, ماں یہ چاہے کہ سارا کام میری مرضی کے مطابق ہو, آپ نیک بیٹے ہیں, آپ یہ چاہیں کہ سارا گھر کا کام میری مرضی کے مطابق, کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ کچھ کام آپ کی مرضی کے مطابق ہوں گے, راحت والے ہوں گے, اس پر شکر ادا کرنا ضروری ہے. کچھ کام مرضی کے خلاف ہوں گے, اس پر صبر کرنا ضروری ہے. یہ دنیا جو ہے یہ شکر اور صبر کے ساتھ چلتی ہے. تو چونکہ یہ دنیا دنیا ہے, کوئی جنت نہیں ہے, اس لیے یہاں مصیبتوں کا آنا یہ ناگزیر ہے. مصیبتوں کا آنا ناگزیر ہے, اور یہ مصیبتیں ہر انسان کو پیش آتی ہیں, کافر کو بھی پیش آتی ہیں, مسلمان کو بھی پیش آتی ہیں. آپ یہ چاہیں کہ گرمی صرف کافروں کو لگے, مسلمانوں کو نہ لگے. آپ یہ چاہیں کہ رات جو ہے وہ صرف کافروں پہ آئے, مسلمانوں پہ نہ آئے, تو یہ تو ممکن نہیں ہے. یہ تو دنیا ہے. یہاں سردی ہوگی تو سردی ہوگی, گرمی ہوگی تو گرمی ہوگی. مومن کو بھی سردی لگے گی, کافر کو بھی لگے گی. آپ یہ چاہیں کہ چونکہ میں نیک ہو گیا ہوں اس لیے اب مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف پیش نہ آئے, یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ مجھے نزلہ بھی نہ ہو, بخار بھی نہ ہو اس لیے کہ میں نیک ہوں. ارے بھائی, نیک ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آدمی کو نزلہ بھی نہ ہو, بخار بھی نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا, اور اتنی شدت سے بخار تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہاتھ لگایا تو آپ پھک رہے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ میں نے ہاتھ لگایا تو آپ بخار کی شدت سے پھک رہے تھے، تو میں نے عرض کیا کہ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، تو دو آدمیوں کے برابر، آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے دو آدمیوں کے برابر بخار ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس لیے کہ آپ کو ثواب بھی تو دگنا ملتا ہے، آپ نے فرمایا ہاں یہ بات تو ہے۔ تو یہ دنیا ہے، یہ دنیا جو ہے یہ راحتوں کا بھی گھر ہے، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر آدمی ان کو گننا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ ہاتھ کے اندر یہ کتنے جوڑ ہیں، اسی انگلی کے اندر تین چار جوڑ ہیں، تین جوڑ تو ایک چھوٹی سی انگلی کے اندر ہیں، اور جناب 360 جوڑ حدیث میں آتے ہیں کہ یہاں بھی جوڑ وہاں بھی جوڑ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب صبح کرتا ہے اور اس کے سارے جوڑ 360 صحیح سلامت ہوتے ہیں تو ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا اور شکر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر آدمی اشراق کی دو رکعت پڑھ لے تو یہ تمام جوڑوں کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے، شکر ادا ہو جاتا ہے۔ ہمارا تو ایک ہی جوڑ اگر خراب ہو جائے تو چیخیں نکلنے لگتی ہیں، واقعی ہے یہ بات، ہم تو کمزور ہیں، خلق الانسان ضعیفا۔ تو نعمتیں بے حساب ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ آدمی گن نہیں سکتا۔ اب یہی 360 جوڑ آدمی کے صبح کو حرکت میں، الحمدللہ میرے حرکت میں، اپنے گھر سے یہاں تک آ گیا، یہ سارے جوڑ حرکت میں تھے، جب ہی تو پہنچ گیا میں یہاں۔ اب ہر جوڑ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس بات کا استحضار کرے کہ ان میں سے ہر جوڑ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو نعمتیں اتنی زیادہ، یہ تو جوڑوں کی بات ہے، آنکھ صحیح کام کر رہی ہے، گردے صحیح کام کر رہے ہیں، دماغ صحیح کام کر رہا ہے، ایک نعمت ہے، اتنی نعمتیں ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ مگر ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ تکلیفیں بھی ہیں، کبھی گرمی ہے، کبھی جناب کان میں درد ہو رہا ہے، کبھی پیٹ پھول رہا ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، ظاہر ہے یہ دنیا ہے، تو دنیا کے اندر یہ راحتیں بھی ہیں اور دنیا کے اندر مصیبتیں مشکلات بھی ہیں۔ یہ جنت نہیں ہے، یہ دنیا ہے۔ جب دنیا ہے تو اس میں جو نعمتیں سامنے آئیں اور اس کی طرف توجہ ہو جائے، اس پر شکر ادا کیا جائے اللہ سبحانہ و تعالی کا، اور جو مصیبت پیش آئے تو یہ سمجھا جائے کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی میرے لیے فائدہ ہے، اور صبر کیا جائے۔ اسی صبر اور شکر کے ساتھ انسان زندگی گزار لے تو آگے جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان نصفان، نصف صبر و نصف شکر۔ ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا صبر ہے آدھا شکر ہے، ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا صبر ہے اور آدھا شکر ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، بڑی عجیب بات ہے مومن کے لیے، کہ اگر اس کو کوئی خوشی پیش آتی ہے حمید اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے۔ وَإِنَ صَابَتُ ذَرَّا صَبَرَا، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پیش آتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ فَالْمُؤْمِنُ يُوجَرُ فِي الْأَمْرِ كُلِّ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو مومن کو ہر چیز میں ثواب ملتا ہے، ہر چیز میں ثواب ملتا ہے۔ نعمت پر شکر کرتا ہے تو ثواب ہے، اور تکلیف پر صبر کرتا ہے تو ثواب ہے۔ تو جب یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ دنیا نعمتوں کی بھی جگہ ہے اور ساتھ ساتھ یہاں مصائب بھی ہیں، پھول کے ساتھ ساتھ کانٹے بھی ہیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، پھیکا پھیکا تھو تھو نہیں چلے گا۔ اس دنیا میں میٹھا بھی سامنے آئے گا اور ساتھ ساتھ کڑوی چیزیں بھی سامنے آئیں گی، تو ان دونوں کے ساتھ صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ التغابن کی آیت نمبر 11 میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, کوئی مصیبت نہیں پہنچتی کسی کو الا باذن اللہ, ہاں مگر یہ کہ اللہ کا حکم ہو. اتنی بات ہے کہ کافر جو ہے وہ صرف مصیبت کو دیکھتا ہے اور پریشان ہوتا رہتا ہے, اور مومن جو ہے وہ اس مصیبت کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی استحضار رکھتا ہے کہ یہ مصیبت میرے رب کے حکم سے آئی ہے, اس میں میرا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. اور اگر دنیاوی فائدہ نہ بھی ہو تو آخرت میں ثواب کا ملنا 100%, 1000% یقینی ہے. اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, آدمی کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی, کسی کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ, اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. کافر کے دل کو ہدایت نہیں ہوتی, لیکن مسلمان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. ہدایت دے دیتا ہے یعنی سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے کہ اس مصیبت میں کرنا کیا چاہیے. مصیبت میں انسان جو ہے دعا بھی کرتا ہے, مصیبت میں انسان اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے جائز تدابیر اختیار کرتا ہے, اور جائز تدابیر اختیار کرنا یہ شریعت سے ثابت ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تداووا یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندو دوا کیا کرو, بیمار ہو جاؤ تو دوا کیا کرو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دوا کرنا سنت ہے, لیکن اس بات پر یقین رکھ کے کہ فائدہ جو ہے وہ دوا سے نہیں ہوگا. دوا تو ایک تدبیر ہے, فائدہ دینے والے شفا دینے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہیں, شافی حقیقی وہی ہیں. تو اللہ تعالی نے یہاں فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَ, اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے یعنی مصیبتیں اس کے پاس آتی ہیں اور وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے, يَهْدِ قَلْبَ, اللہ تعالی اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں. تو یہ مصیبت کا آنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, بلکہ یہ اس دنیا کا ایک لازمی حصہ ہے, اس دنیا کا لازمی حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, ابھی آپ بچے تھے ماں کا انتقال ہو گیا, دادا پالنے والے تھے پھر دادا کا بھی انتقال ہو گیا, چچا نے آپ کو پالا. نہ ماں تھی نہ والد رہے, نہ جناب دادا رہے, چچا نے پالا اور چچا نے پال کر بڑا کر دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں, اگر آدمی سیرت کا صحیح طریقے سے مطالعہ کرے تو وہ دیکھ سکتا ہے. بکریاں آپ نے چرائی ہیں, تجارت کے لیے آپ شام آپ تشریف لے گئے ہیں, اور نہ جانے آپ نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں. اور بعثت کے بعد دینی تکلیفیں بہت, جو کافر تھے ان کی طرف سے کیا کیا تکلیفیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئیں, آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے اور کیا کچھ آپ کے اوپر اوجڑی لا کے, آپ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ کے, وہاں آپ کے کمر مبارک کے اوپر ظالموں نے اوجڑی لا کر رکھ دی. کیسی کیسی تکلیفیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی. اور مکہ مکرمہ گرم شہر ہے, گرمی علیحدہ تھی وہ اپنی جگہ پر ہے. اور پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں آپ کے دائیں بائیں مومنین صادقین مخلصین صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہاں منافق بھی تھے اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں یہودی بھی تھے. آپ نے عمر آخری عمر کا بڑا حصہ ان یہودیوں اور منافقوں کی مخالفت کے ساتھ گزارا ہے. یہودی آپ کے مخالف, منافق آپ کے مخالف, ادھر اہل مکہ جو قریش کے لوگ تھے وہ آپ کے مخالف. آپ ان سے کبھی بدر کر رہے ہیں, غزوہ بدر, غزوہ احد, غزوہ احزاب, وہ تو ادھر سے, اور اندر سے یہ منافق ہیں اور یہودی ہیں. کیسی کیسی سازشیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی گئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں آپ کے بیٹوں کا انتقال ہو گیا, طاہر طیب ان کا انتقال ہو گیا, پھر اس کے بعد بیٹے ابراہیم ہوئے ان کا بھی آپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا, آپ کی تین بیٹیوں کا آپ کی زندگی میں انتقال ہوا, ایک بیٹی رہ گئی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سیدۃ النساء اہل الجنہ. اور لوگ کہتے ہیں, بڑے بوڑھیاں کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد کا غم نہ دکھائے, اولاد کا غم بڑا سخت غم ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. لیکن یہ دنیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا آپ اندازہ کیجئے کہ آپ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں, بچوں کا غم, بیٹیوں کا غم, اور اس کے باوجود آپ جب بھی ملتے تھے مسکرا کے ملتے تھے. راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کسی کو اتنا مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے. منافق, یہودی اور جناب بچوں کے ہاتھ سے اور یہ اور وہ, لیکن اس کے باوجود مسکراتے رہتے تھے آپ. اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. حضرت عطا ابن ابی رباح ایک مشہور تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں, تو عطا ابن ابی رباح نے عرض کیا ہاں ضرور دکھا دیجئے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو وہ جو یہ عورت ہے سعیرہ ان کا نام تھا, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کہ وہ کنگی کیا کرتی تھی, آتی تھی خدمت کرتی تھی اور حبشے کی رہنے والی تھی, تو فرمایا یہ جنتی خاتون ہے. اور پھر ان کا قصہ سنایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں, عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے اوپر دورہ پڑتا ہے مرگی کا, اور جب دورہ پڑتا ہے تو میں کھل جاتی ہوں, یعنی کپڑے میرے اپنے میں ہوش میں نہیں رہتی تو کپڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں کھل جاتے ہیں, تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو صبر کر لو اور تمہیں جنت مل جائے, اور اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں اور اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت عطا فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تم صبر کر لو تو تمہیں جنت مل جائے گی, اور اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں اور عافیت ہو جائے گی یعنی بیماری دور ہو جائے گی. وہ خاتون کہتی ہیں کہ آپ جو میں صبر کر لوں گی, کیونکہ وہاں یہ دنیا مطلوب نہیں تھی, آخرت مطلوب تھی, جنت مطلوب تھی, تو کہا کہ میں صبر کر لوں گی لیکن آپ یہ دعا کر دیجئے اللہ اتکشف کہ جب دورہ پڑے تو میرے کپڑے نہ کھلے, یعنی میرے ستر وغیرہ نہ کھلے, جسم جو ہے وہ نظر نہ آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی. اب یہ خاتون ہے, ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ بتاؤ میں دعا کر دوں تو بیماری ختم ہو جائے گی, اور چاہو تو صبر کر لو سیدھی جنت میں جاؤ گی. انہوں نے جنت کو ترجیح دی اور کہا کہ میں اس تکلیف کے ساتھ گزارا کر لوں گی تاکہ جنت پہنچ جاؤں. یہ جو انسان کو بخار چڑھتا ہے تو بخار پورے جسم کی ایک ایک رگ اور جناب ایک ایک پورے اور بال ہر ایک میں ہر چیز پورا جسم گرم ہوتا ہے, پورے جسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کو جب یہ روایت معلوم ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لی کہ مجھے بخار رہا کرے تاکہ میرے گناہ سارے کے سارے معاف ہوتے رہیں, لیکن یہ دعا کی کہ جناب ایسا بخار ہو کہ میں مسجد جانے سے محروم نہ ہو جاؤں. چنانچہ ہلکا ہلکا سا ان کا بخار رہتا تھا. تو یہ تو بڑے لوگوں کی باتیں, ہمیں تو ہم تو کمزور لوگ ہیں. ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو یہ تعلیم دی عام مسلمانوں کو کہ جب مانگو اللہ سے عافیت مانگو, جب مانگو اللہ سے عافیت مانگو. تو مانگنی تو چاہیے عافیت، اور مصیبت سے بچنے کی تمام تدابیر اختیار کرنی چاہیے، سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی تکلیف پیش آ جائے، مصیبت پیش آ جائے، تو پھر اللہ پر ایمان رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرما دیتے. کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دو مریض ہوں، دونوں کو ایک ہی قسم کی تکلیف ہو، ایک کافر ہو دوسرا مومن ہو، کافر سخت بے چین ہوگا، کافر سخت بے چین ہوگا کہ ڈاکٹر نے کیا دوا دے دی، کیوں نہیں فائدہ ہو رہا، کیوں اور کیا اور کیوں. اور مومن جو ہے وہ تدبیر تو اختیار کر رہا ہوگا ہر طرح کی، لیکن ساتھ ساتھ اس کے دل کو سکون ہوگا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے رب کے حکم سے ہو رہا ہے، اور میرا رب جو ہے وہ ماں سے زیادہ مہربان، باپ سے زیادہ مشفق ہے، اس سے بڑھ کر ارحم الراحمین کوئی نہیں ہے. تو جو کچھ تکلیف پیش آ رہی ہے اس میں میرا ہی فائدہ ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف کی جتنی قسمیں تھیں وہ ساری ذکر فرما دی. حدیث یہ ہے کہ فرمایا کہ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوك يشاكها الا كفر الله به بها من الخطايا. بخاری مسلم، بڑی مضبوط حدیث ہے. اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو جو کوئی چیز پیش آتی ہے، من نصب، نصب کے معنی تھکان، تکان، کام کر کر کے آپ تھک گئے، اتنا کام تھا دفتر میں یا گھر میں یا جناب کوئی بھی مدرسے کا کسی کا، تھکان ہو گئی. یہ جو تھکان آپ کی ہوئی ہے اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مسلمان کو نہیں پہنچتی کوئی تھکان، ولا وصب، اور نہ ہی کوئی بیماری، ولا ہم، اور نہ ہی کوئی پریشانی، ولا حزن، اور نہ ہی غم، ولا اذن، اور نہ ہی تکلیف، ولا غم، اور نہ ہی غم. یعنی جتنی قسمیں تکلیف کی ہو سکتی ہیں ساری آپ نے ذکر کر دی، کہ تکان ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، غم ہو، تکلیف ہو، اور غم ہو، رنج ہو. حزن کہتے ہیں رنج کو، اور غم کہتے ہیں غم کو جو بہت زیادہ انسان کے اوپر چھا جائے. تو جو بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے، الا کفر اللہ بها من الخطايا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے خطائیں معاف فرما دیتے. حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے، حتی الشوکہ یشاکوہا، کانٹا بھی مسلمان کو چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے خطاؤں کو معاف فرما دیتے. یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اپنی کوئی چیز کسی جگہ میں رکھتا ہے، بھول جاتا ہے، تلاش کرتا رہتا ہے، کبھی ادھر دیکھا، کبھی ادھر دیکھا، اس جیب میں دیکھا، اب دیکھا تو اس جیب میں رکھی تھی، الحمدللہ. اب یہ جو چار پانچ منٹ کی اس کو تکلیف ہوئی، تو اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مومن جو ہے نا وہ ہر حال میں فائدہ ہی فائدے میں ہے، مومن کا کبھی نقصان ہوتا ہی نہیں ہے، مومن کا کوئی نقصان کبھی ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو رنج ہو، تکلیف ہو، غم ہو، پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، جو تکلیف اس کو ہو رہی ہے، الا کفر اللہ بها من الخطايا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے خطاؤں کو معاف فرما دیتے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم کے ساتھ. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. ہدایت دیتا ہے یعنی سکون دے دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے کا انتقال ہوا، حضرت ابراہیم کا، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ بھی روتے ہیں؟ فرمائے تو رحمت ہے، نرمی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دل میں رکھی ہے، اور رحمان انہی لوگوں پر رحم کرتا ہے جو رحم کرنے والے ہوں، جیسا کہ آپ نے حضرت سے بھی سنا ہے. پھر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل غمگین ہے، ولا نقول الا ما يرضى ربنا، لیکن ہم زبان سے صرف وہ بات کہیں گے جس سے ہمارا پروردگار راضی ہو. تو طبعی غم بھی ہو سکتا ہے، آہ بھی نکل سکتی ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو سکتے ہیں، ان میں کوئی عیب کی بات نہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو سکتے ہیں، تو اگر کسی عام مسلمان کی آنکھوں سے جاری آنسو جاری ہوں، یہ بھی ایک طرح کا اتباع سنت ہے. تو آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو سکتے ہیں، جسم کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے، آہ بھی نکل سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ یہ تکلیف اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہے اور اس میں میرا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. اور جیسے ابھی عرض کیا کہ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں کے گناہ نہ ہوں ان کے درجات بڑھ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں پیش آئیں، آپ تو معصوم تھے لیکن آپ کے درجات بڑھا دیے گئے، اب نہ جانے کیا کیا حکمتیں ہوں گی. اور سب سے بڑی حکمت جو کھلی آنکھوں نظر آتی ہے وہ یہ کہ امت کو ہی سکھانا ہے کہ جب نبی آخر الزمان سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی تکلیفیں پیش آ سکتی ہیں، تو تم تو مسلمان ہو، ان کے امتی ہو، تم بھی وہی کام کرو جو ان تکلیفوں کے پیش آنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اسی لیے کوئی تکلیف کا پیش آنا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی گناہ ہوا ہو اس کا کفارہ ہو جائے. قرآن مجید میں سورۃ الحدید میں جو مسبحات خمسہ میں سے پہلی سورت ہے، اس میں ہے کہ ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اور ایک جگہ میں وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہیں جو مصیبت یا تکلیف پیش آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت ساری برائیوں کو تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک عجیب قصہ لکھا ہے، کسی حدیث سے تو ثابت نہیں ہے لیکن انہوں نے لکھا ہے شرح مشکات کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو آسمان سے بھیجا، تو ان دونوں فرشتوں کی آپس میں ملاقات ہوئی اترتے وقت. تو پوچھا بھائی تم کہاں جا رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو؟ ایک فرشتے نے کہا کہ میں جا رہا ہوں ایک کافر کی طرف، اور وہ مرنے کے قریب ہے، اس کا مچھلی کو دل چاہ رہا ہے اور مچھلی اس کے تالاب میں نہیں ہے، مجھے حکم ہوا ہے کہ مچھلی اس کے تالاب میں ڈال دو تاکہ کافر مرنے سے پہلے وہ مچھلی کھا سکے. دوسرے فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ تعالی نے بھیجا ہے ایک مسلمان کی طرف، اور اس کی موت کا وقت قریب ہے، اور اس کو شہد کی خواہش ہے، شہد موجود ہے لیکن مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ شہد وہاں سے ہٹا لیا جائے اور اس کو ضائع کر دیا جائے تاکہ مومن وہ نہ کھا سکے. دونوں نے اپنا اپنا کام کر لیا. کام کرنے کے بعد حق سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے اور عرض کیا کہ اے پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو کافر ہے اس نے دنیا میں جتنی نیکیاں کی تھی ہم نے ہر نیکی کا بدلہ اسے دے دیا ہے، لیکن ابھی اس نے ایک نیکی کی تھی، اس کا بدلہ ابھی تک ہم نے اس کو نہیں دیا تھا، تو ہم نے سوچا کہ مرنے سے پہلے اس کی نیکی کا بدلہ اس کو دے دیا جائے. مرنے سے پہلے اس کی نیکی کا بدلہ اسے دے دیا جائے اور مچھلی اس کو کھلا دی جائے تاکہ اس کی نیکی جو ہے وہ ضائع نہ ہو. وما ربک بظلام للعبید، پروردگار کسی پہ ظلم نہیں کرتا. کافر جو ہیں وہ نیکیاں بہت کرتے ہیں، ان نیکیوں کی وجہ سے ان کو دنیا میں خوب دیا جاتا ہے، آپ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ کافروں کو اتنا کیوں مل رہا ہے، مسلمانوں کو کیوں کم مل رہا ہے، تو حدیث سے اور قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی، اس لیے مل رہا ہے کہ وہ نیکیاں کرتے ہیں، نیکیاں تو وہ بھی کرتے ہیں، کسی کو کھلا دیا، ہسپتال قائم کر دیا، یہ کر دیا اور وہ کر دیا، ان سب نیکیوں کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے، اور جب آخرت میں پہنچیں گے تو ان لہ عند اللہ لقاتلا، آخرت کے اندر صرف سزا ہی سزا ہے، اور مومن جو ہے اس کو دنیا میں جو تکلیف پیش آتی ہے اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو بات تھی چل رہی تھی قصے کی کہ وہ جو مومن تھا جس کا شہد کھانے کو دل چاہ رہا تھا اور فرشتے نے اس کے شہد ضائع کر دیا، تو اس نے ابھی ایک غلطی کر دی تھی، اس بیچارے سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس غلطی کا کفارہ دنیا ہی میں کر دیا، چنانچہ جو شہد کھانا چاہتا تھا وہ نہیں کھا سکا، تو اس کے دل کو تھوڑی سی تکلیف ہو گئی، جب تکلیف ہو گئی تو جو گناہ اس نے کیا تھا وہ معاف ہو گیا۔ اب جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا تو رحمت ہی رحمت ہوگی اس کے لیے، اور کافر جو ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا تو ساری نیکیاں کا تو بدلہ دنیا میں مل چکا تھا، اس لیے آخرت میں اس کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو اگر یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں ہوں کہ ایک تو یہ دنیا جنت نہیں ہے، دنیا ہے، اس میں مصائب ضرور آتے ہیں، سب پر ہی آتے ہیں، لیکن یہ مصائب اللہ تعالیٰ کی حکمت سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں، اور ان مصائب کے نتیجے میں یا تو گناہ معاف ہوتے ہیں یا آخرت کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ بلکہ میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ ان تکلیفات کے نتیجے میں آدمی سونا بن کے نکلتا ہے، جو آدمی تکلیفوں سے گزر کر آئے اس کا حال ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور جو آدمی آرام اور راحتی سے ہمیشہ رہا ہے اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا کہ عام انسان کس طرح زندگی گزارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال تک طرح طرح کے حالات سے گزارا گیا، بکریاں آپ نے چرائیں، تجارت آپ نے کی، اور نہ جانے کیا کیا محنت اور مشقت کی زندگی گزاری، تاکہ تمام حالات سے گزر کر پھر آپ اونچے مقام تک پہنچے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جا رہے تھے تو صحابہ ایک پھل چننے لگے، آپ نے فرمایا دیکھو اس میں جو کالے کالے ہیں وہ تلاش کرو، وہ مزیدار ہوتے ہیں۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا، یہ تو چرواہوں کو پتا ہوتا ہے۔ فرمایا میں نے بکریاں چرائی ہیں، اور پھر یہ فرمایا کہ ما من نبی الا وقد رعاها، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ یہ گدوں پہ بیٹھ کے یہ مسند حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے بڑی مشکلات کی زندگی گزارنی پڑتی ہے، اور جو آدمی ان مشکلات کو گزار لے صبر اور شکر کے ساتھ کندن بن کے نکلتا ہے، کیونکہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے پر ہوتا ہے، اور ان مصائب کی وجہ سے آدمی کے اندر تحمل آ جاتا ہے، بردباری آ جاتی ہے، طبیعت میں نرمی آتی ہے، نہ جانے کیا کیا اعلیٰ صفات اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ ایک شیخ کے پاس کچھ لوگ تھے، بہت عرصے سے تھے، ان کو خلافت وغیرہ کچھ نہ ملی۔ ایک آدمی کچھ ہی دن پہلے آیا، کچھ دن رہا، شیخ نے اس کو خلیفہ بنا دیا اور خصوصی تقرب سے قرب سے نوازا۔ باقی جو لوگ تھے ان کو بڑا خیال ہوا کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ آدمی ابھی آیا تو اتنا مقام اس کو مل گیا، اور ہم اتنے عرصے سے یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ شیخ تو جانتا ہے کہ کیا کیا یہ لوگ سوچ رہے ہیں، وہ تو چہرہ دیکھ کر اندازہ کر لیتا ہے۔ ایک ڈاکٹر تھے ہمارے دل کے، وہ کہتے ہیں ہم چال دیکھ کے اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ دل کا مریض کس حالت میں ہے۔ تو اگر ڈاکٹر جو ہے وہ اندازہ کر سکتا ہے تو کیا شیخ نہیں اندازہ کر سکتا؟ اس کو تو روحانی قوت بھی حاصل ہوتی ہے۔ کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں، شیخ نے خلافت دے دی ان کو، تو شیخ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، تو انہوں نے کچھ لکڑیاں منگائیں اور کہا کہ بھائی اس سے آگ جلاؤ۔ اب وہ لکڑیاں گیلی تھیں، اب وہ گیلی لکڑیاں جو ہیں ان سے آگ جلنا بڑا مشکل ہو رہا تھا، کوشش کر رہے تھے مگر ان لکڑیوں میں آگ ہی نہیں لگ رہی تھی۔ ایک لکڑی سوکھی سی تھی، اس کو آگ لگائی گئی تو وہ تیزی سے لگ گئی۔ شیخ نے فرمایا کہ تم لوگ گیلی لکڑی کی طرح ہو، اور یہ شخص جو آیا تھا یہ تو سوکھی لکڑی کی سوکھی لکڑی ہے جو نہ جانے دھوپ میں کتنے عرصے پڑی رہی ہے، کتنی مشقت ہے یہ برداشت کر چکا ہے، تو اس سوکھی لکڑی میں آگ لگائی گئی فوراً اس سے روشنی پیدا ہو گئی اور گرمی اور حرارت حاصل ہو گئی، اور جو گیلی لکڑی ہے وہ تو گیلی ہے، اس کو کتنی بھی کوشش کرو گے جلانے کی اور اس سے گرمی پیدا کرنے کی یا اس سے روشنی کرنے کی، اس میں صلاحیت ہی موجود نہیں ہے۔ تو یہ جو تکلیفیں ہیں یہ انسان کو کندن بنا دیتی ہیں، تو ان مصیبتوں سے تکلیفوں سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ قرآن یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ہاں مگر یہ کہ اللہ کا حکم ہو۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اگلی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم منہ موڑ لو گے، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کے ذمے صرف واضح طریقے سے پہنچا دینا۔ فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم منہ موڑ لو گے یعنی اللہ تعالی کی اطاعت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، تو یاد رکھو کہ نبی کا کوئی نقصان نہیں ہے، نبی کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی کے ذمے صرف یہ کام تھا کہ واضح طریقے سے تبلیغ کر دیں، واضح طریقے سے تم تک دین کی بات پہنچا دیں۔ مانتے ہو مانو، نہیں مانتے تم جانو، تمہارا خدا جانے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، قرآن مجید نے ایک جگہ میں کہا جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کر لے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر کے رکھی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالی نے یہ بات فرمائی کہ دیکھو اگر تم اللہ رسول کی بات نہیں مانو گے تو نقصان تمہارا ہوگا، رسول کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ رسول کے ذمے صرف یہ بات ہے کہ وہ واضح طریقے سے دین کی بات پہنچا دیں۔ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو جزی نے ہمارے رسول کے ذمے واضح طریقے سے پہنچا دینا ہے۔ انما یہ کلمہ حصر ہے عربی زبان کے اندر، فارسی میں ہم اس کا ترجمہ مدرسوں میں کرتے ہیں جزی نیز، لیکن اس کا ترجمہ ہے صرف۔ رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ واضح طریقے سے پہنچا دے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول پہنچانے والا ہے، منوانے والا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وما ارسلناک علیہم حفیظا ان علیک الا البلاغ، ہم نے آپ کو ان کے اوپر چوکیدار بنا کے نہیں بھیجا، آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے۔ پہنچانے کے بعد اگر کوئی مانتا ہے تو اس کا فائدہ ہے اور نہیں مانتا تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ نبی کے اوپر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری کسی امتی کی عائد نہیں ہوتی۔ ایک اور جگہ میں سورۃ المومنون کے اندر، بلکہ سورۃ النور کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، رسول کے ذمے وہ ہے جس کی ذمہ داری ان کو دی گئی ہے، اور تمہارے ذمے وہ ہے جس کی ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے۔ رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ واضح طریقے سے تبلیغ کر دیں، واضح طریقے سے پہنچا دیں، اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نبی کی بات مانو۔ اب اگر کوئی آدمی بات نہیں مانتا تو رسول کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. اور اس سے ایک بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے جس میں اکثر دیندار لوگ جو ہیں وہ آج کل مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام صرف پہنچانا نہیں ہے بلکہ منوانا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, ہمارا کام منوانا نہیں ہے, ہمارا کام پہنچانا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ پہنچائی جائے بات حکمت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, واضح طریقے سے. ان علیک الا البلاغ. اور یہ بات قرآن مجید میں 13 جگہ ارشاد فرمائی گئی کہ آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے, آپ پہنچا دیجئے, اس کے بعد ہم جانے یا یہ لوگ جانے. تو داعی اور مبلغ کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کا کام ہے پہنچا دینا. پہنچانے کے بعد جب اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت کے مطابق تبلیغ کر دی, دعوت کر دی, دین کی بات پہنچا دی, اب وہ سبکدوش ہو گیا. اب ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ سننے والوں کی. اگر وہ مانیں گے فائدہ ان کو ہوگا, نہیں مانیں گے نقصان ان کو ہوگا. داعی مبلغ کے اوپر کوئی ذمہ داری ان کی نہیں ہے. یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ وَاطِعُوا اللَّهَ وَاطِعُوا الرَّسُولَ, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اگر تم منہ پھیر لو, فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, تو ہمارے رسول کے ذمے صرف واضح طریقے سے پہنچانا ہے, صرف پہنچانا ہے. لیکن پہنچانا کیسا؟ المبین, واضح طریقے سے. اور جو آدمی تبلیغ و دعوت کا کام کرتا ہو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ واضح طریقے سے بات آگے پہنچا دے, قرآن و سنت کی بات واضح طریقے سے آگے پہنچا دے. جب وہ واضح طریقے سے آگے پہنچا دے گا, نرمی کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, بس اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, تو ہمارے رسول کے ذمے صرف واضح طریقے سے پہنچانا ہے. البتہ اتنی بات ہے کہ جو ماتحت ہیں ان کی نگرانی ہمارے لیے ضروری ہے. بیوی ہیں, اولاد ہیں, یا ہمارے گھر میں ماتحت ہیں, یا استاد کے ماتحت شاگرد ہوتے ہیں, لیکن وہ ذمہ داری بھی بس ایک حد تک ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان شاگردوں کے تمام اعمال کے ذمہ دار استاد ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ جتنے بھی شاگرد ہیں ان کے تمام اعمال کے ذمہ دار استاد ہو جائے, امتیوں کے جتنے اعمال کے ذمہ دار نبی ہو جائے, ایسا نہیں ہے. نبی کے ذمہ صرف پہنچانا ہے, پہنچانے کے بعد ہر شخص اپنے اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ میں صاف فرما دیا گیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کرے کوئی پکڑا جائے کوئی, کرے مونچھوں والا پکڑا جائے داڑھی والا, یہ نہیں ہو سکتا. جو کرے گا وہ بھگتے گا, جو کرے گا وہ بھگتے گا. البتہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو نرمی کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, دل سوزی کے ساتھ دین کی بات اس کو پہنچاتے رہیں, پہنچاتے رہیں, مرتے دم تک پہنچاتے رہیں, بس ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَاطِعُوا اللَّهَ وَاطِعُوا الرَّسُولَ, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. اور فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, پھر اگر تم منہ موڑ لوگے تو ہمارے رسول کے ذمے صرف واضح طریقے سے پہنچا دینا ہے. آج جو ہم نے آیت پڑھی اس میں تیسری آیت اللہ لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ توحید کا عقیدہ جگہ جگہ قرآن اس کو ذکر کرتا ہے, اللہ لا الہ الا ہو, اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. نہ ذات میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے, نہ صفات میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے, نہ عبادت میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے. وہ وحدہ لا شریک لہو ہے, اپنی ذات میں بھی, اپنی صفات میں بھی, اور عبادت کے اندر بھی. تو اللہ لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وعلی اللہ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ دنیا ہے، یہاں سارے کام اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق جائز تدبیر اختیار کر لیں، چاہے وہ دینی تدبیر ہو چاہے دنیاوی تدبیر ہو، اور پھر بھروسہ کریں کس پر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. جائز تدبیر اختیار کر لی جائے اپنی طرف سے، دینی تدبیر ہو دنیاوی تدبیر ہو جائز ہو، اس کو اختیار کر لیا جائے، پھر اس کے بعد بھروسہ کس پہ ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر. تو فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. البتہ ایک بات اس میں سمجھنے کی ہے، کیونکہ یہ لفظ آ گیا توکل کا، توکل کا، تو توکل کا مطلب سمجھ لینا چاہیے کہ توکل کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا. دوائی آپ کھائیں، مگر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دوائی میں شفا نہیں ہے، شفا دینے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. جائز تدبیر آپ اختیار کر لیں، ہل چلا لیں، بیج ڈال دیں، پانی دے دیں، پھر اس کے بعد بھروسہ کس پہ کیا جائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر. تو توکل یہ دین کی اعلی صفات میں سے ہے، جس کا مطالبہ ہر مسلمان سے ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل اختیار کرنا چاہیے. غلطی یہاں ہوتی ہے کہ بعض نیک لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ توکل کے اندر تدبیر کو چھوڑنا ضروری ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. توکل کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، باقی تدبیر چھوڑنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اگر آپ تدبیر اختیار کرتے ہیں تو کریں، شریعت کی طرف سے بالکل اجازت. ایک تدبیر کیا آپ دو تدبیریں اختیار کر لیں، دو کیا آپ تین تدبیریں اختیار کر لیں، جتنی تدابیر آپ کے بس میں ہیں وہ اختیار کر لیں، لیکن اختیار کرنے کے بعد پھر بھروسہ کریں کس پر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ دوائی بھی آپ کھا لیں، وہ چاہیں وہ بھی کھا لیں، یہ بھی کھا لیں، ڈاکٹری بھی کھا لو، یونانی بھی کھا لو، ہومیوپیتھک بھی منہ میں ڈال لو، لیکن یہ سمجھو کہ فائدہ جو ہے وہ ان میں سے کسی چیز سے نہیں ہوگا، فائدہ دینے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اونٹ کو باندھ کر توکل کروں یا اونٹ کو چھوڑ کر توکل کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلها وتوکل، پہلے اونٹوں کو باندھو اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. اونٹوں کو باندھو اور اللہ پہ بھروسہ کرو، یعنی جائز تدبیر اختیار کرو، اونٹوں کو باندھو اور پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو. اگر آپ نے جائز تدبیر اختیار نہیں کی، بس جی مجھے تو اللہ پہ بھروسہ ہے، یہ بھروسہ جو ہے نا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے. سنت کے مطابق بات یہ ہے کہ آدمی جائز تدبیر اختیار کرے اور پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرے. بلکہ اگر دیکھا جائے تو صحیح توکل اسی شخص کا ہوتا ہے کہ جو جائز تدبیر اختیار کرنے کے بعد پھر اس تدبیر پہ بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی پر بھروسہ کرتا ہے. دیکھیے، سائیکل دو آدمیوں نے کھڑی کی باہر، ایک نے تالا نہیں لگایا، دوسرے نے ایک تالا لگایا، پھر دو تالے لگا دیے، اور دونوں نے بھروسہ کیا اللہ سبحانہ و تعالی پر. تو کس کا توکل بڑا ہوا ہے؟ جس شخص نے تالا نہیں لگایا وہ اگر توکل نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اس کے پاس تو کوئی تدبیر ہی نہیں تھی، اس نے تو کوئی تدبیر اختیار نہیں کی. لیکن جس آدمی نے ایک تالا لگایا پھر دوسرا تالا لگایا، لیکن ان دونوں تالوں پر اس کو بھروسہ نہیں ہے، بلکہ بھروسہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، تو کس کا توکل بڑا ہوا ہے؟ اس شخص کا بڑا ہوا ہے جو دو تدبیریں اختیار کرتا ہے، مگر دونوں تدبیروں میں سے کسی تدبیر کے اوپر اس کی نظر نہیں ہے. تدبیر اس لیے اختیار کرتا ہے کہ شریعت نے مجھے یہ حکم دیا ہے، پھر اس کے بعد بھروسہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلھا وتوکل, پہلے اونٹوں کو باندھو پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو, یعنی اپنی طرف سے جائز تدبیر پوری اختیار کرو, ہل بھی چلاؤ, گوڈی بھی کرو, بجلی وہ بیج بھی ڈالو, پانی بھی دو, تدابیر ساری اختیار کرو, پھر اس کے بعد بھروسہ کس پہ کرو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر. کیونکہ اگر آپ نے جائز تدابیر اختیار نہیں کی اور پھر آپ یہ چاہیں کہ میں نہ گوڈی کروں, نہ ہل چلاؤں, نہ بیج ڈالوں, نہ پانی دوں, خود بخود یہ باغ اگائے, تو بھائی یہ معجزہ کرامت کے طور پہ تو ہو سکتا ہے, لیکن دنیا میں معجزہ کرامت 10 لاکھ میں کبھی ایک ہو جائے تو ہو جائے, یا 1 کروڑ مرتبہ میں ایک مرتبہ ہو جائے ہو جائے, یہ مستقل نہیں ہوتا. شریعت کی طریقہ یہ ہے کہ آدمی جائز تدبیر اختیار کرے, پھر جائز تدبیر اختیار کر کے اس تدبیر پہ بھروسہ نہ کرے بلکہ بھروسہ کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر. یہ ہے توکل. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹوں کو باندھو اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. تو تیسری آیت پہ فرمایا گیا اللہ لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. ان تینوں آیتوں کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے, کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے, اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے, اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو, اور اگر تم نے منہ موڑ لیا تو ہمارے رسول کے ذمے صرف واضح طریقے سے پہنچا دینا ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان صفات کو ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے اور اپنی رضا کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. برحمتك يا أرحم الراحمين.